السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام، جبکہ انجینئر ہیں راب میکلین. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر بارڈر تعمیر کرنے یا باڑ لگانے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی، اس کا ہم جائزہ لیں گے. پروگرام کا دوسرا حصہ، اس میں بات ہم کریں گے اس اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد پہ یا فوجی جو متحدہ فوج ہے اس کے اوپر، جس کی قیادت پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کرنے جا رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے. اس پہ گفتگو ہوگی. پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، امریکہ اور چین دونوں ممالک کی بڑی قیادت، اس کی اہم ملاقات آج ہونے جا رہی ہے. کیا کچھ ہے دونوں ممالک کی طرف سے ان کے ایجنڈے کے اوپر، اور یہ ملاقات کیوں کر اہم ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کہ اپنے جو مغربی اتحادی ہیں ان کے ساتھ شام کا معاملہ ہو یا نیٹو، اس جیسے موضوعات کے اوپر تعلقات کی جہتیں ہیں کیا. پروگرام کا ہمارا آخری حصہ سپورٹس کا یہ سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ہے. بات ہم کریں گے مصباح الحق، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کیپٹن. انہوں نے اس جو آئندہ سیریز ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف، اس کے بعد ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کے اوپر باڑ لگانے کا معاملہ جو ہے وہ کافی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا سبب بن رہا ہے. اور گزشتہ روز کابل سے ایک بیان آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ باڑ نہ لگائے. اور دوسری طرف ایک سخت زبان بھی یہ استعمال کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایسا سفارتی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں اس باڑ کو رکوانے میں، تو پھر افغانستان جو فوجی آپشنز ہیں ان کے اوپر بھی غور کر سکتا ہے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ باڑ جو ہے وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لگائی جا رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں جو حملے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اس کے تسلسل کو روکنے کے لیے، اور دہشت گردوں کا جو آزادانہ آنا جانا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ باڑ تعمیر کی جا رہی ہے. نفیس زکریہ وہ ترجمان ہے پاکستان کی دفتر خارجہ کے، انہوں نے اس باڑ کے ریفرنس میں کیا کہا، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں.
Basically, the purpose is to tackle the terrorists coming from across the border and also to provide protection to our citizens. And I think one of the main reasons for this border management is to facilitate the arrival and departure or communication between of the people.
جی سامعین، نفیس زکریہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انالیسز لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر ظفر اقبال سیما صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویئر انسٹیٹیوٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے میر وائس افغان نے، پاک افغان افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں اور افغان نیوز ایجنسی خبریال کو ہیڈ کرتے ہیں، لندن سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ باڑھ کا معاملہ کافی کشیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے، کس طرح کی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے کم از کم اس فیصلہ سازی میں، یا ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے کس سطح پہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے؟
میرا تو خیال ہے کہ اس وقت جو ڈفرینسز اس پہ جا رہے ہیں، یہ ٹاپ لیول پہ نیگوشیشن کے بغیر یہ مسئلہ حل کرنا بہت مشکل ہے. جیسے لندن میں ستاج جیت صاحب کی ملاقات ہوئی ان کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ افغانستان میں، اس کے بعد یہ کل جو ایک میرے خیال سے بڑی پر امید خبر نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے صدرن کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں کور کمانڈر کوئٹا کے، انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے افغانستان میں بات کی. یہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے ایک حل کی طرف چل رہا ہے، اور دیر یا بدیر اس کا کوئی نہ حل نکلے گا. لیکن یہ افغانستان کا جو آج کا بیان ہے تھوڑا سا آؤٹ آف بلو ہے، ان دا سینس کہ جو پروسیس پچھلے چند دنوں سے چل رہا ہے اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتا. ہوں ان کا یہ کہنا کہ اگر یہ ڈپلومیسی کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوا تو وی ول یوز ملٹری ایکشن، یہ تھوڑا سا میرے خیال میں کوئی ان حالات میں یہ بیان جو ہے اس کی توقع نہیں تھی. بہت ہی غیر متوقع قسم کا بیان ہے. دیکھیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بارڈر فینسنگ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جنرل مشرف کے آخری دور میں یہ چیز شروع ہوئی تھی کہ بارڈر کو ہم فینس کریں گے. کچھ ایریاز کو جن میں بہت زیادہ ٹریفک ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، وہ ٹریفک جو ہے اس کے چونکہ ڈاکومنٹیشن نہ افغانستان کی طرف سے پوری ہو رہی ہے نہ پاکستان کی اور سے ہے، چونکہ ابھی ایک پورس بارڈر ہے جن میں کچھ قبائل اس طرف رہ رہے ہیں کچھ اس طرف رہ رہے ہیں جن میں ڈاکومنٹیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لہٰذا ہم اس کی فینسنگ کریٹ کر کے کچھ نہ کچھ جو ٹریفک اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
ہے تو یہ مشکل ہے سینس میں کہ ظاہر ہے بڑا ایک پرانا کہنا چاہیے کہ اس کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے ہمارے سامنے ڈیورنڈ لائن کی. سو اس کو ٹوٹلی ایک طرح سے اس سارے پروسیجرز کو ریویمپ کیا جا رہا ہے. سو اس کے لیے آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے تھی ایسے کسی بڑے فیصلے سے پہلے اس کا فقدان نظر آتا ہے, اس میں خلا نظر آتا ہے؟
دیکھیے افغانستان کی طرف سے میں جو کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کہا کہ جناب مشرف کے آخری دور سے بارڈر کی فینسنگ کا پروجیکٹ جو ہے یہ شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ چل رہا ہے, اس کو ڈیلے کر دیا گیا کہ کیونکہ افغانستان کو ساتھ لے جا کے کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے کہ افغانستان بھی اسے اگری کر سکے. اگر یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا تو جیسے پاکستان نے کہا اور پہلے بھی پروجیکٹ کا حصہ ہے کہ پاکستان یہ فینسنگ ویل ودن اپنے بارڈر کے اندر کر رہا ہے, افغانستان کی جو بالکل جائنٹ بارڈر کراسنگ ہے اس پہ نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے پہلے ہی انڈیا پاکستان کے بارڈر کے درمیان جہاں پہ انہیں یہ خطرہ تھا اور سمجھتے تھے کہ کراسنگ ہو رہی ہے, انہیں اپنے 100% سیالکو سے لے کے اپ پنٹل جو لداخ تک اپنا بارڈر اس کی فینسنگ کر دی دیا, جس کو انہوں نے ہم نے اس وقت اختلاف کیا جنہیں جہاں کی اقامت میں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, یہ جو خاص کا جو ڈسٹریبیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے اندر سے جا گزرتا ہے. لیکن اگر ایک ملک اپنی حدود کے اندر رہ کے 10 فٹ تک 20 فٹ تک 100 فٹ تک اگر فیصلے کرتا ہے تو مجھے کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا کہ اس کو کیوں روکا جائے اور کیسے روکا جائے.
جی
اگر یہ بات افغانستان کی وقتی طور پہ
صحیح,
جیسے پاکستان نے کہا کہ جڈن لائن جو ہے ڈیفیکٹو لائن ہے تو پاکستان نے انہیرٹ کی تھی, ہم اس کو کہتے ہیں جی چلو فار دا مومنٹ افغانستان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں یہ لیگل بارڈر نہیں ہے, ایک ڈیفیکٹو لائن ہے. تو کیا ڈیفیکٹو لائن پہ کسی ملک کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی ٹریفک کو کنٹرول کر سکیں اور وہاں کچھ فینسنگ کر کے جو بہت زیادہ ٹریفک ایریاز ہیں ان کو آرگنائز کر لے, وہاں ڈاکیومینٹیشن پتا تو چلے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا.
صحیح.
تو میرے خیال میں یہ افغانستان کا جو بیان ہے کہ جی ڈپلومیسی فیل وی ٹیک اے ملٹری ایکشن از آؤٹ آف بلو ان مائی
صحیح. امیر وائز افغان صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, لندن میں وہ موجود ہیں, ان سے ہم رائے لینا چاہیں گے اور خاص طور پہ پھر افغانستان کا نقطہ نظر وہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن مین وائل ہم آپ کو آفتاب احمد خان شیرپاؤ, یہ سابق وزیر داخلہ بھی ہیں, سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں اور خاص طور پہ اس ریجن کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کی ہے, ہم ان کا نقطہ نظر آپ کو سنواتے ہیں. وہ خاص طور پہ جو دونوں ملکوں کے جو شہری ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے درمیان انگیجمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں.
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بائی لیٹرلزم کو زیادہ فروغ دیا جائے اور تاکہ آپس میں دونوں ممالک کے درمیان یہ سلسلہ جاری رہے. رابطے تو کتنی بھی زیادہ مضبوط, اس کے بغیر تو سلسلہ چل نہیں سکتا. ہم نے بھی یہ کہا کہ ہر ایک سطح پہ, حکومتی سطح پہ بھی, اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ بھی, اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, اس میں اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے.
صحیح. یہ تھے آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے, برطانیہ میں جو اہم سطح پہ اجلاس ہوا, سرتاج عزیز صاحب تھے, پھر افغانستان سے ان کے فارن منسٹری کے عہدیدار تھے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو دو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ برطانیہ بھی ہے, امریکہ بھی ہے خاص طور پہ, سو یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان اور افغانستان کے درمیان, خواہ وہ اس سرحد کے اوپر باڑ لگانے کا مسئلہ ہو, خواہ وہ ملیٹنٹس کی آزادانہ نقل و حرکت کی بات ہو, اس کے اوپر جو کہنا چاہیے کہ فاصلے ہیں اس کو کم کرنے میں یہ دونوں ملک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے برطانیہ تو اس وقت ایک بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے لیکن اس کی کوئی لمیٹیشن ہے. برطانیہ اس حد تک ایک کردار ادا کر رہا ہے کہ جو آپ نے جو فینسنگ, یہ فینسنگ کے بارے میں کوئی سیریس بات نہیں ہو سکی. فینسنگ تو میوچلی ہیز ٹو بی ٹاک بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. جو برطانیہ نے میڈیٹ کیا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے جو بارڈر کراسنگ بند کی تھی ان کو کھلوانے میں ان کا خاصا رول ہے, اور اس رول کے بعد برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان مل کے نیگوشیٹ کریں کہ یہ بارڈر فینسنگ کا, کلوزنگ کا, کراس بارڈر ٹیررزم کا میوچلی کیا ایگری سولوشن ہو سکتا ہے. یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے. ظاہر ہے برطانیہ کا پاکستان میں, افغانستان میں بھی خاصا انفلوئنس ہے, لیکن وہ انفلوئنس اتنا نہیں ہے جتنا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے لیک آف پالیسی. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس خطے میں کیا جاتا ہے؟
صحیح.
لوکل لیول پہ ان کے افغانستان کے جو کمانڈر ہیں وہ کافی حد تک پاکستان کے ساتھ افغانستان کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی ابھی تک ایک قسم کی انسرٹنٹی میں ہے کہ واشنگٹن ڈی سی سے کیا پالیسی مرتب ہوتی ہے, کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ افغانستان میں اپنی سرچ کرے گا, اپنی فورسز کو واپس لائے گا, جو ایک قسم کی ایک کمزور قسم کی افغان حکومت ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں, کہ ان کو سیکورٹی کو بیف اپ کرے گا, ان کو جو تھریٹس مل رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے اس میں امریکہ کو ہیلپ کرے گا, اور اکنامیکلی یہ گورنمنٹ جو ہے کابل میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی نیچرل اکنامک اسسٹنٹ کے بغیر یہ گزارا نہیں کر سکتی.
جی میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا آگے چل کے یہ بھی کہ اب اگر لیٹ سے کہ یہ فینس یا یہ باڑ لگ بھی جاتی ہے تو اس سے کیا کہنا چاہیے کہ تبدیلی یا کیا فرق آ سکتا ہے اوور آل ملیٹنسی عسکریت پسندی کے اوپر بھی, اور جس نقل و حرکت کو روکنا مقصود ہے وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے. لیکن عبدالحق عمری وہ ہمارے ساتھ ہیں, افغانستان سے ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. عبدالحق صاحب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان دونوں ملکوں کے درمیان جو سرحد پہ ڈیورنٹ لائن پہ جو باڑ تعمیر کرنے کی بات ہے اس پہ کافی کشیدگی ہے, افغانستان کیوں زیادہ کنسرنڈ ہے اس باڑھ سے متعلق جبکہ عسکریت پسندی کا دونوں کو سامنا ہے اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ عسکریت پسندی یا دہشت گرد ظاہر ہے ان کی آزادانہ نقل و حرکت جو ہے وہ دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے, دونوں طرف وہ حملے کرتے ہیں.
تو پہلا میرا سلام اور احترامات قبول کر لیں. یہ افغانستان کی حکومت نے جو موقف لیا ہے اور یہ ادھر جو سیاسی لوگ ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتے جب تک پاکستان اور افغانستان مل کر ملیٹنسی کے خلاف ایک آواز نہ ہو تو اس ارضن تھر کو لگانا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دہشت گرد یہ چیز نہیں ہو سکتی.
صحیح, سو یہ کارگر نہیں ہو سکتے ان کے خیال میں. لیکن ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب آپ یہ بتائیے گا, اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ یہ باڑ مکمل ہو جاتی ہے اس کا عمل, کیا بنیادی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ جن لوگوں نے نقل و حرکت کرنی ہے جو آ جا رہے ہیں, کیا باڑ ان کے راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے میں اصولی طور پہ اور لانگ ٹرم پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان فینسنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دونوں طرف کے قبائل جو ہیں بارڈر کے اوپر وہ بائیفرکیٹڈ ہیں, آدھا قبیلہ ادھر رہ رہا ہے آدھا قبیلہ. پاکستان افغانستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہسٹوریکلی موجود ہے, جو ایک بردرہڈ ہے, جو ایک رشتے داریاں ہیں, وہ انڈیا پاکستان سے نہیں ہے, وہ بہت مختلف ہے. تو لہٰذا یہ بارڈرنگ فینسنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی طرف سے ایک پروویژنل سولوشن ہے, یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو مینج کرنے کے لیے ایک سولوشن ہے. یہ کوئی پاکستان افغانستان کے درمیان جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے, ہسٹوریکل ہے, ایتھنک ہے, بارڈر ریلیشن ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی ان دونوں ملکوں کو نہ صرف ایک نیبر کے طور پہ ایز ٹو مسلم بردر کے طور پہ اکٹھا رہنا ہوگا, لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو فارملائز کرنا پڑے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میجر ایشو ہے ڈاکومنٹیشن کا, افغانستان کے چونکہ قبائل کراس بارڈر رہ رہے ہیں کیونکہ ڈاکومنٹیشن بنیادی طور پہ نہیں ہے, کم از کم بوتھ سائڈ پہ یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ بارڈر کی طرف آ رہے ہیں, کون سے لوگ بارڈر اس طرف جا رہے ہیں, کچھ بیسک ڈاکومینٹ اف ناٹ پاسپورٹ ایک دوسرے کی طرف ہونے چاہیے. اور یہ جو فینسنگ کی جا رہی ہے ایک پروویژنل قسم کے ٹیمپرری سولوشن کا ایک حصہ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک فینس جو ہے وہ پاکستان افغانستان کے بارڈرز کو یا بردرہڈ کو ایک دوسرے سے ڈیوائڈ کر سکتی ہے.
جی عمری صاحب آپ کے خیال میں جب یہ اگر فینس لگ بھی جاتی ہے اور وہ جو ریلیشن شپ ہے خاص طور پہ ان ٹرائبس کے اندر اس میں کوئی بڑا فرق بھی نہیں پڑتا ہے تو افغانستان کے اس میں بنیادی تحفظات کیوں ہیں؟
بنیادی یہ پہلا یہ تو ڈیورن لائن ہے, ابھی تک افغانستان حکومت اور افغانیوں اور افغان لوگ یہ چیز بارڈر نہیں سمجھتے. یہ ڈیورن لائن ایک فرضی ہے اور یہ بارڈر ابھی تک قبول نہیں ہے افغانستان کے لوگ اور حکومت نے. تو ابھی یہ چیز اگر کرنا ہے تو پہلا افغانستان سے مشورہ لینا ہے, اور جو افغانستان کی موقف ہے یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں کوئٹہ شورا یا پشاور کی طالبان کی شورا ہے اگر اس کے خلاف اقدامات نہ کر لے اور گڈ اور بد طالبان جو چیز عرصے سے چل رہا ہے اگر یہ ختم نہیں ہو جائے نہیں ہو جا سکے تو یہ ملیٹنس اور ملیٹنسی اس خطے میں حل ہونا یا اس کے خاتمے کا کوئی ایسا نظر نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتے کہ یہ خاتمہ ہو جائے اس عظمتار سے.
جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا. عبداللہ قمری صاحب افغان صحافی تجزیہ کار آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے. جنرل راحیل شریف پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ, ان کو جو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک متحدہ جو فوج ہے مسلم ممالک کی اس کی قیادت کے لیے, اس پہ کافی تنازعہ یا کنٹروورسیز بھی رہی ہیں, لیکن کل ایک بیان آیا آئی ایس پی آر سے, اس کے پس منظر میں بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں راب مکلین. اور پروگرام یہ آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے جنرل راحیل شریف, ان کو جو اجازت دی گئی, ان خاص طور پہ سعودی عرب نے جس اتحاد کو انیشیٹ کیا مسلم ممالک کی فوج کے اتحاد کو اس کی قیادت کرنے کے لیے, جنرل راحیل شریف کا نام لیا گیا ہے. اس پہ کافی تنازعہ چلتا رہا پاکستان کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اپنی اپنی اس بارے میں رائے تھی, مختلف مبصرین کی اس بارے میں اپنی مختلف آراء تھیں. بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس میں چونکہ شیعہ اکثریتی ممالک زیادہ تر شامل نہیں ہے, تو اس لیے یہ ایک بڑی سیکٹیرین ڈیوائیڈ کا سبب بن سکتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک کا اگر آرمی کا جو جنرل ہے, سابق جنرل ہے جس نے حال ہی میں قیادت سے سبکدوش ہوئے ہوں, اگر وہ اس اتحاد کی قیادت کرتے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ, یہ تقسیم, اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی نظر آ سکتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن اب گزشتہ روز آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور, ان کی طرف سے ایک بیان آیا, لندن میں وہاں پہ موجود تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل راحیل شریف کو 30 سے زیادہ جو اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد بننے جا رہا ہے اس کی قیادت سنبھالنے کا فیصلہ درست ہے, اور باقاعدہ کنسنسس کے بعد ریاست کا یہ فیصلہ ہے اور اسٹیٹ کا یہ ڈیسیژن ہے. ابھی بھی یہ سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ اگر ریاست, اس کا ایک اہم کمپوننٹ پارلیمنٹ بھی ہے, اگر ریاست کا فیصلہ ہے تو پارلیمنٹ سے باقاعدہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرائی گئی اس فیصلے کے اوپر, مختلف سیاسی جماعتوں کا کنسنسس اعلانیہ طور پہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے, یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر اٹھتے ہیں. اور یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر یہ اتحاد اپنے بنتا بھی ہے, یہ فوجی اتحاد, تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, کیا, اور اس کے اوپر کنٹرول, اس کی کمان کس کے پاس ہوگی, اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے اس کے زاویے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال چیما صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک وی این انسٹیٹیوٹ, اور چودھری نعمان ظفر میں جوائن کر رہے ہیں, سعودی عرب میں موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ریسرچ فیلو کے طور پہ وابستہ رہی ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. چیما صاحب, آپ کی رائے میں لینا چاہوں گا اس اتحاد کے بارے میں, اس کے دونوں جو اینگل یا زاویے ہیں, تنقید, تعریف, وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو سامنے آتے رہی ہیں, لیکن آپ پہلے ذرا اس کی افادیت کے بارے میں بعد میں آتے ہیں. یہ بتائیں کہ ابھی تک سمجھ کیا آ پائی ہے اس کے جو خد و خال آپ کے سامنے آئے ہیں, کہ یہ کیسا اتحاد ہے اور کون اس کی قیادت کرے گا, اخراجات کس کون اس کے برداشت کرے گا, کیسے یہ سسٹین کرے گا, کیا اس کی شکل آپ کے سامنے آتی ہے؟
دیکھیے جی, میں یہ چاہ رہا تھا, یا میری یہ خواہش تھی, یا میری اوپینین یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, بہتر یہ ہوتا یہ کہتے یہ حکومت کا فیصلہ ہے. حکومت کا مطلب اسے پرائم منسٹر نے اجازت دی ہے اور اس میں جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشن شامل ہے, لیکن اگر اسٹیٹ آف پاکستان کا مطلب اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہے, اس میں باقی تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر بھی شامل ہے, جو میرے حال میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر چکی ہے, اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اور بھی پولیٹیکل سرکل ہیں جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو یہ اجازت گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دینی چاہیے تھی. تو یہ میرے بات کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ حکومت کا فیصلہ ہے.
دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ الائنس کا آرگنائزیشن کیا ہوگی, کمانڈر ہیں لیکن جو ٹروپ کنٹریبیوٹ ہوں گے وہ کیسے, کن ملکوں کے ہوں گے, وہ کس بنیاد پہ ہوں گے, اس کے آبجیکٹو کیا ہے.
صحیح.
تو چیز نظر آ رہی ہے, ابھی یہ کہا گیا کل کی اسٹیٹمنٹ جب وہ ریاض میں ہوگا, ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا, جس آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہوگا وہ سعودی عرب کے کنٹرول میں یا انفلوئنس میں ہوگا, زیادہ سے زیادہ یہی بات کی جا سکتی ہے. اگر وہ سعودی عرب کے انفلوئنس یا کنٹرول میں ہوگا تو اس میں وہی ملک پارٹیسپیٹ کریں گے جن کے سعودی عرب کے ساتھ کافی اچھے ریلیشن یا ہم بنگی ہے. ایران جیسے ملک یا جو ایران کے ساتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی ریاض میں بیس کسی بھی آرگنائزیشن کا حصہ نہ بنیں گے نہ وہ بننا چاہیں گے. تو میرے خیال میں تو یہ جیسے آپ نے کہا اس سے آگے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس الائنس کا مقصد کیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس الائنس کا مقصد جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ہے. کاؤنٹر ٹیررزم میں کوئی قسم کی کنٹروورشل چیز نہیں ہے, اس سے بہت سارے ملکوں کا اختلاف ہے لیکن سوری اتفاق ہے. لیکن مسئلہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم جب یمن میں جا کے ایک بات کی جا رہی ہے تو کیا یہ اتحاد جو ہے یمن کے سعودی عربیہ کی فوج وہاں پہ آ کے فرنٹ پہ جا کے
کیا یہ اتحاد شام میں جائے گا؟ کیا یہ اتحاد پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے؟ کیا یہ افغانستان میں آ کے بیٹھے گا جب امریکی فوج میں مکمل انخلا ہو جاتا ہے؟ سو بہت سارے پہلو ہیں اس کے سامنے جن کو دیکھنا ہوگا.
بالکل دیکھیے, اس وقت یمن کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب کا موقف ایک نہیں ہے.
صحیح.
شام کے پالیسی کے اوپر جو کوئی شام میں ہو رہا ہے اس میں سعودی عرب اور پاکستان کا موقف ایک نہیں ہے. لیبیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان ڈفرینٹلی دیکھتا ہے, سعودی عرب ڈفرینٹلی دیکھتا ہے.
ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ فیصلے یا ڈیسیژن کہاں سے آ رہے ہوں گے جن کو یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی؟ اگر یہ نیٹو کی طرح کے کوئی فورم ہے تو پھر نیٹو کی جو ایک چین آف کمانڈ ہے کیا وہ اس اتحاد میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ چودھری نوان ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سعودی عربیہ سے. نوان ظفر, آپ کا انالیسس, پہلے تو ہمیں اس اتحاد کے خد و خال بتائیں کہ ابھی یہاں تک آپ سمجھے کیا ہیں. سعودی عرب میں ریاض میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, سپرویژن نیچرلی نظر آ رہی ہے سعودی عرب کی ہوگی, لیکن اس کی چین آف کمانڈ میں سعودی عرب کو کتنی اہمیت حاصل ہے؟ فیصلے کون کرے گا؟ اخراجات کون برداشت کرے گا؟ کیا تمام اسلامی ملک حصہ بقدر جسہ اس کے اخراجات برداشت کریں گے؟ اور اس کے آپریشن کے ماڈلز کیا ہوں گے؟ کہاں یہ آپریٹ کر سکتا ہے؟ مینڈیٹ کیا ہوگا اس اتحاد کا؟
پہلے دن سے جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ اس طرح کوئی الائنس بننے جا رہا ہے اور آج تک پتہ نہیں جان بوجھ کے یا کوئی اور وجہ ہے کہ اس کے فل ڈیٹیل نہیں دی جا رہی. بہت کوشش کی میں نے کی ہے اور بھی دوست ہمارے کوشش کرتے رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ اصل ہے کیا. مینڈیٹ تو جو ایک لائن میں بتایا گیا کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جو ہے نا کیا جائے گا, کیونکہ اسلامی ممالک بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں ٹیررزم سے, تو اس وجہ سے جو ہے نا ٹرانسنیشنل ٹیررزم کے خلاف یہ بنایا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں جب الائنس کا لفظ یوز ہوتا ہے نا, الائنس کا لفظ, الائنس کبھی بھی دو انسانوں کے درمیان نہیں بن سکتا, وہ ہمیشہ دو ملکوں کے درمیان, دو اینٹیٹیز کے درمیان, دو آرگنائزیشنز کے درمیان بنتا ہے. اچھا اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 30 سے زیادہ ممالک کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے. جب الائنس بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہوں گی, ہر جو گورنمنٹ ہوگی وہ اپنا نمائندہ وہاں بھیجے گا اور وہ آلموسٹ جو نیٹو کا ماڈل ہمارے سامنے ہے اس کو فالو کرنے کی بات کی جاتی ہے. اچھا اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری کے اندر یا فلسفی کے اندر کوئی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بھی جو ٹروتھ ہے وہ مطلب ایک ٹروتھ نہیں ہے, مطلب میرے لیے جو چیز حقیقت ہے وہ آپ کے لیے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی, وہ ٹروتھ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. آپ کے لیے جو ٹروتھ ہے وہ میرے لیے ٹروتھ نہیں ہے کیونکہ میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, میری اپنی حقیقتیں ہیں. تو جب ٹیررزم سعودی عربیہ کے لیے جو ٹیررزم ہے وہ شاید دوسرے کسی ملک کے لیے ٹیررزم نہ ہو.
صحیح.
جو سیریا کے لیے جس کو وہ ٹیررزم جو ان کا سٹیٹ کا جو ورژن آف ٹیررزم ہوگا وہ شاید سعودی عربیہ کے لیے کچھ اور چیز ہو. اسی طریقے سے جب ایران کی بات کریں گے جو وہ ایران کی گورنمنٹ یا ایران کی سٹیٹ جس چیز کو ٹیررزم مانتی ہوگی شاید سعودی عربیہ اس کو ٹیررزم نہ سمجھتا ہو.
صحیح.
اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یمن میں کیا صورتحال ہے, سیریا میں کیا صورتحال ہے, یہ اسی چیز کی جو ہے نا ایگزامپل ہمارے سامنے. اچھا اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان کے اندر دیکھیں جو ذمہ دار حلقے ہیں وہ اس چیز کا پہلے شروع میں ہمیں بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ بھی یہ تو ایک طرح سے سعودی عربیہ کا انیشیٹو ہے, وہ ان کی انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے ٹیررزم کے خلاف اور وہی اس کو لیڈ بھی کریں گے, وہی سارا کچھ کریں گے. لیکن یہ جو الائنس کی ڈیفینیشن کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی ایک ملک اندرونی طور پر چیز نہیں بنا سکتا. اگر تو جنرل راحیل شریف اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جاتے, بہت سارے جنرل گئے ہیں, جیسے ہمارے پچھلے پاشا صاحب جو آئی ایس آئی کے تھے وہ گئے تھے یو اے ای میں, وہاں انہوں نے جاب بھی کی اور سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ لگے بھی رہے, کام کرتے رہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. لیکن یہ سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ پہلے تو گورنمنٹ, پاکستان گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ جو, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کی ذاتی انگیجمنٹ ہوگی, ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کا فیصلہ ہے. آئی ایس پی آر نے بھی دے دیا اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دے دیا, اور اس کے بعد پھر ہمارے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب اسٹیٹ اس چیز میں انوالو ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا لیا, جو 30 ملکوں کا یا جتنے ملکوں کا جو الائنس بن رہا ہے اس کے الائنس کے اندر حصہ بنتے جا رہے ہیں. آج یہ خبر ہم نے اور بھی سنی ہے یہاں پہ کہ جی جنرل راحیل شریف کے ساتھ 5,000 سولجرز کا کنٹینجنٹ بھی جو ہے نا وہ حصہ لینے کے لیے بھیجا جائے گا. جس طرح آپ نے کہا نا حصہ بقدر جسا والی بات, کہ ہمارے حصے میں, پاکستان کے حصے میں یہ آئے گا کہ جنرل راحیل شریف صاحب جائیں گے اور اس کے بعد 5,000 سولجرز کا ایک وہ دستہ بھی ان کو دیا جائے گا.
اور وہ حاضر سروس ہوں گے یا ایون وہ بھی ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں؟
حاضر سروس, یہاں پہ جو خبر ہمارے تک ہے وہ حاضر سروس آئیں گے. اور دیکھیں اس میں جب آپ نیٹو کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی آپ کو ریٹائر لوگ نظر نہیں آتے. وہاں پہ ہر ملک اپنے حساب سے فنڈنگ بھی کرتا ہے, اپنے حساب سے اپنی فوجی کنٹریبیوشن بھی کرتا ہے, وہاں کوئی بھی وہ ریٹائر اس طریقے سے نہیں آ سکتے. اسی طریقے سے اتنی کنٹرڈکشن پھیلائی گئی ہیں, لیکن یہاں پہ لوگ بہت کلیئر ہیں. یہاں پہ جو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ایک الائنس بننے جا رہا ہے, سب ملکوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کی ہے اور وہ اپنے حساب سے اس کے اندر کنٹریبیوشن بھی کریں گے اور نیٹو کی ماڈل کے اوپر ہم جو ہے نا اس کو لے کے چلیں گے. لیکن جب میں اس کو مطلب دیکھتا ہوں ایک مطلب اینالسٹ کے حساب سے, یہ پاکستان کے لیے اتنا زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو ایک اسٹیٹ پالیسی بناتے ہیں تو آپ کے نیبر کے اوپر خالی ایران آپ کے مخالف نہیں ہو جائے گا, اور بھی بہت ساری قوتیں جو آپ کو پھر کھیلیں گی آپ کے ساتھ. یہ سیم وہی سچویشن بنے گی جو ہم نے 1979 میں جب ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے اور پھر ایک نیریٹو کریٹ کیا تھا کہ یہ جہاد ہے اور وہ جو سوویت یونین ہے وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے, اور پھر ہم نے موبلائز کیا اپنی نیشن کو. آج بھی وہ سیم اسی طریقے سے یہ موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی اتحاد بنے گا اور پاکستان اس کو لیڈ کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ جو مجھے نظر آتا ہے وہ پاکستان جو ہے نقصان میں رہے گا.
ڈاکٹر ظفر اقبال جی, میں صاحب پاکستان کے لیے بطور ریاست, بطور ملک, اس اتحاد کی قیادت یا اس میں جو شمولیت ہے اس کے کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں؟
میرے خیال میں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑا بہت قسم کا ایک جو نا آپ کہہ رہے ہیں پریزمپٹیو کے کوسچن ریز کرتا ہوں
جی.
میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, کوئی وار, کوئی لمیٹڈ وار شروع,
تو یہ اتحاد کیا کرے گا؟
کیا یہ اتحاد پاکستان کو سپورٹ کرے گا؟
بظاہر جواب نہیں ہے,
بالکل نہیں کرے گا. نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے اس اتحاد کی کسی قسم کی کوئی یوٹیلیٹی ہے, اس کا پاکستان کے لیے کوئی فائدہ نہیں.
ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, میں کہتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ایسا تو کہیں اس کے جو کرافٹر ہیں, جو ذہن اس کو تشکیل دے رہے ہیں, ان کے ذہن میں ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ریاستیں کمزور ہیں, جو فائٹ نہیں کر سکتی ہیں, جہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ جڑیں جما رہی ہے, وہاں پہ اس اتحاد کی فوجیں پہنچ جائیں اور وہ دہشت گرد عناصر کے خلاف لڑے, کیا یہ ایک بڑی سیدھی سادی سوچ ہو سکتی ہے؟
میں آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان خود ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک جنگ میں الجھا ہوا ہے.
جی
ہم افغانستان کے ساتھ, اپنے ساتھ انڈیا انوالوڈ ہے. ہم اس ایشو کو جب مینج کر لیں گے سکسیزفلی, جو ہم ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو مینج کر لیں گے, تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے اس کو کس طریقے سے باقی کمزور مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جب تک ہم خود اتنا ڈیپلی انگیج ہیں اس پروسیس میں فائٹنگ ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم, تو ہم کیسے یہ پلیئر کال جو ہم کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے ہم کمزور مسلمان ملک, کون سے کمزور مسلمان ہوں؟ یہ ایشو ہو جائے گا. جیسے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس میں یمن ہو سکتا ہے, اس میں سیریا ہو سکتا ہے, اس میں لیبیا ہو سکتا ہے, جہاں کے اس وقت کی جتنی بھی پارٹیز انوالوڈ ہیں وہ پاکستان کا اس میں پرسپیکٹو بہت ڈفرینٹ ہے سعودی عرب سے. پاکستان کا پرسپیکٹو ویسٹ سے, امیرکا سے بھی اس سے ڈفرینٹ ہے. تو اور کون سے کنسیڈریبل ملک ہیں جہاں پہ یہ اتحاد جا کے کاؤنٹر ٹیررزم میں یا ٹیررزم کے گاس اس چھوٹے مسلمان ملکوں کی مدد کر سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ چونکہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, جب تک اس اتحاد کے آبجیکٹو کے بارے میں, اس کی کانٹریبیوشن کے بارے میں, یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, سعودی عرب ایک بہت امیر ملک ہے, بلینز آف ڈالر ٹو انویسٹ انٹو اٹ, لیکن وہ بلینز آف ڈالر انویسٹ کر کے ٹرپ کی کانٹریبیوشن کہاں سے آئے گی؟
صحیح. اچھا, یہ کلیئرٹی ہماری سطح پہ, عام آدمی کی سطح پہ نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم جو پلانرز ہیں, وہ ہم اگر صرف پاکستانی کی بات کریں, ان کو پوری سمجھ ہے کہ یہ اتحاد کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے, کیسے کرے گا, تبھی تو پوری اسٹیٹ کو لیبل دیا جا رہا ہے نا کہ اسٹیٹ پوری اس کے ساتھ کھڑی ہے.
میرے خیال میں ایک کانسیپٹ ہے جس نے ابھی کوئی کنکریٹ فارمولیشن اختیار نہیں کی کہ اس کو مٹیریلائز کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں, ان کا انٹرویو ہے جی ایچ کیو میں, ان کا ایسے گورنمنٹ نے اسٹیبلش کرا ہے, وہ جائیں گے ان کی پرسنل سیکورٹی کے لیے, اگر 5,000 ایکٹیو پاکستانی ٹروپ دے بھی دیے جاتے ہیں تو میں اس کو زیادہ حیران نہیں ہوگا, اسے اگر وہ دے دی جائیں. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ اس کے اندر ٹروپ کنٹریبیوشن کے بغیر, کیونکہ ملکوں کی نیشنل سطح پہ آئے گی, یہ کوئی الائنس, ملٹری الائنس کامیاب نہیں ہو سکتی. اس میں کتنے ٹروپ کہاں سے آئیں گے, کیا اس میں ملیشیا ٹروپ بھیجے گا, انڈونیشیا بھیجے گا, ٹرکی بھیجے گا, ایران کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن جو ریاض میں بیسڈ ہے اس میں ٹروپ کنٹریبیوشن کریں. میرا خیال ہے یہ بہت ہی کنٹروورشل کانسیپٹ ہے, اس کے بھی سامنے کنکریٹ طور پہ کوئی شکل سامنے نہیں آئی.
ابھی ہم نے بات کی تھی, جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹیٹ کے بجائے پھر حکومت کا ذکر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ہمیں صدیق الفاروق صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے بڑے شارٹ نوٹس پہ, اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. صدیق الفاروق صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اس اسلامی فوجی اتحاد کی جس کی قیادت جنرل راحیل شریف صاحب کریں گے, اور جس کے بارے میں آئی ایس پی آر یہ کہتی ہے کہ یہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے, اور دیٹ مینس کہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے وہ آن بورڈ ہوں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے واقعتاً اس میں اگر سیاسی جماعتیں بھی اس کا حصہ ہیں, اگر ہیں تو پارلیمنٹ سے اس فیصلے کو کیوں منظور نہیں کیا گیا, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ یہ اتحاد اٹ سیلف, اس کے فوائد نقصان کو تو چھوڑیں, اس کی جو بناوٹ ہے, جو اس کی جو بنت ہے, وہ سمجھ آتی ہے, اس آرگنائزیشن کی سمجھ آتی ہے, اس کا ایجنڈا سمجھ آتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ لیکن پہلے سوال, جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی قانون سازی تو ہے نہیں, نہ آئین میں ترمیم کی بات ہے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے, اور جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ ہے ان کا ایک سینس لے لیا گیا ہے, تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے.
صحیح, تمام سیاسی جن تو, لیکن پھر پارلیمنٹ میں لانے میں کیا ممانعت تھی؟ اگر ایک ایسی لیجیٹمیٹ چیز ہے,
پارلیمنٹ میں کوئی آئین میں ترمیم کرنے
آئین کی ضرورت ہی نہیں, صرف سمپل قرارداد بھی ہو جاتی جس کو انڈورس کر دیتی کہ یہ
کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی.
صحیح, اور اس اتحاد کا مقصد یا اس اتحاد کی بناوٹ یا بنت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے اس کی اتحاد کی بناوٹ بنت سب جو ہے وہ ایک عرصے سے سامنے آ رہی ہے. یہ تمام اسلامی ممالک کا مطلب, ان کا مقصد کوئی جارحیت تو نہیں ہے.
جی,
اگر ان کا مقصد اس اتحاد کا مقصد جارحیت ہے تو آپ بتا دیجیے گا.
ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب دفاع ہے, جارحیت نہیں ہے, دفاع ہے.
دیکھیں نا, ہم پاکستان کے کبھی جارحانہ عزائم نہیں رہے ہیں. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ یو این کے تحت دنیا بھر میں جا کر امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں, شاندار کردار انہوں نے ادا کیا ہے. یہاں اگر اسلامی ملک اکٹھے ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یو این کو اور باقی سب ملکوں کو اسے بھی سپورٹ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, تو پھر یہ بتائیں کہ جیسے اگر اس کا مقصد اتحاد کا دہشت گردی سے لڑنا ہے, کیا یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے باقی ملکوں کو تو چھوڑیں, شام, یمن, لیبیا جہاں پہ ریاستیں کمزور ہیں یا نہیں ہیں, یا افغانستان, اگر پاکستان اور اس کے کچھ علاقوں میں خاص طور پہ دہشت گردی ہے, پاکستان اکیلے لڑ رہا ہے اس دہشت گردی کے خلاف, تو کیوں نہ پورا اسلامی اتحاد آ کے لڑے تاکہ برڈن جو ہے وہ شیئر ہو جائے, تو پھر یہ کیا ممکن ہوگا؟
بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. پاکستانی فوج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں کمپیٹنٹ ہے, خود کفیل ہے. یہ ساری دنیا کی دہشت گردی کو ہم نے ہی تو ختم ہم کر رہے ہیں. یہ ساری دنیا سے جو معاملات ہوئے, جب سے پہلے یو ایس ایس آر آیا, پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں, ہم شکار بھی ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ختم. اور اب اس وقت دہشت گردی جو ہے, آپ دیکھ لیں کہ کیا آج سے کچھ سال پہلے کتنے دھماکے ہو رہے تھے, آپ کو اکا دکا ہو رہے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ جو رہتی ہے باقی دہشت گردی, ڈھکی چھپی اس کو بھی ختم کر لیں گے.
صحیح, تو پاکستان میں مگر ضرورت نہیں ہے, تو پھر اتحاد ہمیں پاسبلی کہاں آپریٹو نظر آئے گا, کہاں کام کرتا ہوا نظر آئے گا؟
جیسے آپ نے مجھے راستے میں چلتے ہوئے پکڑ لیا ہے نا, ایسے ہی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جتنا میں اصولی طور پر سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ملک ممالک اتنے جو ہیں اسلامی, یہ مجموعی طور پر مناسب سمجھیں گے کہ کس جگہ اس فوج کو استعمال کرنا ہے. جنرل راحیل شریف کا آپریشن ضرب غیاض کے حوالے سے ایک تجربہ بھی ہے, ان کے تجربے کے حوالے سے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
صحیح.
اور یہ جو اتفاق رائے سے فیصلے ہوں گے ان پر عمل کیا جائے.
اس اتفاق رائے سے فیصلے میں پاکستان کی ہر دور کی ہر وقت کی حکومت اس مشاورت کا حصہ ہوگی ایزیومیبلی, یعنی ظاہر جنرل شریف بھی ہمیشہ تو نہیں ہوں گے, دو تین سال چار سال کے بعد یہ قیادت
ظاہر ہے, ظاہر ہے ملک باقی رہتے ہیں, افراد آتے جاتے رہتے ہیں, ادارے رہتے ہیں.
جی, بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب, آپ نے ہمیں بہت شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور نعمان آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, اگر کوئکلی آپ اس کو سم اپ کرنا چاہیں, آپ کو کوئی بات اگر سمجھ آئی ہے, حکومت کے نمائندے تھے, ان سے جو گفتگو ہوئی ہے کچھ کلیئرٹی ملتی ہے آپ کو؟
ایک جو مین پارٹی ہے تھرڈ پارٹی ہے پی ٹی آئی, وہ تو بڑی فرق کی مخالفت کر رہی
ہے,
اتحاد کی مخالفت کر رہی ہے, رحیم شریف صاحب کی وہاں اپوائنٹمنٹ کی بھی مخالفت کر رہی ہے,
ایون جو ملاقات ہوئی باجوہ صاحب کے ساتھ, جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کی, اس کے بعد بھی مخالفت کی ایک جلسے کے اندر.
پاکستان میں یہ کہنا کہ ایک کنسنسس پایا جاتا ہے, میں اسے اگری نہیں کرتا, ان کی رائے بڑی ہماری قابل احترام ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کو حق ہے یہ رائے دینے کا, لیکن میں پاکستان میں ایسے اطلاعات کے بارے میں صرف کنسنسس نہیں پایا جاتا, کوئی کلیئرٹی بھی نہیں پائی جاتی. اب ایک مسودہ دیکھ لیجیے, اگر یہ اتحاد جو ہے کسی ملک میں جا کے اس اتحاد کو اگر یونائٹیڈ اسٹیٹ کے خلاف, نیٹو کے خلاف, مغرب کے خلاف, رشیا کے خلاف کسی طریقے سے انگیج ہونا ہے, تو کیا اس اتحاد میں اتنی کیپبلٹی ہوگی کہ وہاں جا کے شامل ہو سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, اس کو جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے
جی. نعمان ظفر, آپ کو کیا سمجھ آئی صدیق الفاروق صاحب کی بات سن کے؟
تو ایسے لگا جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یا یہ مطلب وہ بتانا نہیں چاہتے کہ انہوں نے کہا کہ جی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا سینس لیا گیا تھا, ان کی اگریمنٹ کس بات جا کے کیا گیا, ابھی مجھے نہیں پتا کس کو یہ پارٹی کہتے ہیں اور کس پارٹی نے دی ہے. پی ٹی آئی اس کے خلاف ہے, پیپلز پارٹی اس کے اوپر اگری نہیں کر رہی. دوسری بات ہے کہ جو سوال آپ نے پوچھے ان میں سے کسی ایک کا بھی انہوں نے اس طریقے سے جواب نہیں دیا کہ پاکستان کی اگر فوج دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو بھیج دیں جا کے جو ہے نا لڑیں. مطلب وہی بات ہے کہ کلیئرٹی ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے جو ڈیسیجن میکر تھے یا جنہوں نے اس کو بنایا ہے, یا وہ انہوں نے ابھی تک انفارمیشن کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی, وہ اسی لیے شیئر, میرے خیال جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اس لیے شیئر نہیں کی, اس لیے ہمارے سامنے ابھی تک کچھ نہیں آیا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریزینٹمنٹ آئے گی, پولیٹیکل سرکلز کی طرف سے ریزینٹمنٹ آئے گی, تو اسی لیے ہمارے سامنے نہ انفارمیشن ہے, اور شاید آہستہ 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 وہ انفارمیشن ہمارے سامنے آئے گی, اور جب تک انفارمیشن آئے گی کافی دیر ہو چکی ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا چودھری نعمان ظفر, آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک لیں گے سامعین, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے ٹرمپ شی جنگ پنگ ملاقات پہ. سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں, اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, اور راب مکلین ہمارے انجینئر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے جو صدر ہیں شی جن پنگ, ان کی آج اہم ملاقات ہو رہی ہے. دو طرفہ تعلقات میں دونوں ملکوں کے ان رہنماؤں کی اس ملاقات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جن کو خاص طور پہ بہت تشکیق رہی ہے, جن کی تنقید بھی رہی ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے اس کے اندر جو امبیلنسز یا عدم توازن ہے اس کو وہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح شمالی کوریا کے اوپر جو امریکہ کے تحفظات ہیں, اور چین ایک بڑی اسٹیٹ کے طور پہ شمالی کوریا کے ساتھ کھڑا ہے, وہ شمالی کوریا کے میزلز پروگرام ہوں یا شمالی کوریا کے دیگر نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ہوں, اور پھر جنوبی کوریا کے ساتھ اس کی مخاصمت ہو اس خطے کے اندر شمالی کوریا کا بڑھتی ہوئی جا رہی ہے, تو اس پہ امریکہ کے تحفظات ہیں اور چین کے ساتھ ان معاملات کو بھی وہ اٹھانا چاہتا ہے. ایکسپیکٹڈلی یہ باتیں ایجنڈے کا حصہ ہوں گی, جبکہ چین دوسری طرف یہ چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جس طرح کے جس سطح کے تعلقات چلے آ رہی ہیں وہ سٹیٹس کو ہو, اور چین کا جو نقطہ نظر ہے اس کی قبولیت زیادہ سے زیادہ ہو واشنگٹن میں, جیسا کہ چین سے پہلے اس کو ایکسپیرینس کرتا آیا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک اس پہ آرٹیکل لکھا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو کہ ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بیچ سائیڈ ایک فلوریڈا کے اندر 24 گھنٹے دونوں رانما ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہیں گے. اور اخبار کا اندازہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک جیسچر یہ دیا جا رہا ہوگا کہ بڑی اچھی اور پلیزنٹ گفتگو ہوئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ علیحدہ بات کریں بائیلیٹرل گفتگو ہو تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی گفتگو یا ان کی ٹون جو ہے وہ زیادہ سخت بھی ہو سکتی ہے. چائنا کے پریزیڈنٹ کیا ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے ہیں, کتنی اہم ہے یہ ملاقات, کس حد تک یہ ڈیٹرمن کرے گی دونوں ملک کے تعلقات کے مستقبل کو, اس پہ کوئک انالیسز لیتے ہیں. مسعود عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کالمسٹ ہیں, انالسٹ ہیں اور آتھر ہیں ہمارے ساتھ ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بریسل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی موجودگی کو ہم نے زحمت اس لیے بھی ہم نے انہیں دی ہے کہ ہم جانیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو انتظامیہ ہے ان کے اپنے ویسٹرن الائز کے ساتھ, اگر وہ شام کا مسئلہ ہو یا نیٹو کے جو ڈیفینس اخراجات ہیں اس کے اوپر جو امریکہ کی پوزیشن ہے وہ اپنے الائز کے ساتھ کس حد تک مطابقت رکھتی ہے, یا جیسے کہ بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ خلیج آ رہا ہے, تو واقعتاً کیا یہ خلیج ہے اور خلیج بڑھ رہا ہے, اس کا انالیسس بھی ہم ان سے لیں گے. مسعود عبدالی صاحب, ٹرمپ شی جن پنگ ملاقات کتنی اہم ہے, کیا چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں, کیا چیزیں سامنے آئیں گی اور کیا چیزیں ٹیبل پہ ہوں گی؟
شکریہ اسد صاحب. پہلی بات تو میں کچھ دلچسپ مماثلت ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں کے درمیان پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جامع ولادت جو ہے 14 جون ہے, جبکہ چینی صدر جو اس کے ایک دن بعد 15 جون کو پیدا ہوئے, یعنی دونوں جیمنائی ہیں. یعنی شاید امریکہ میں تو اس کی اہمیت نہ ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ چائنیز کے یہاں ستاروں کی گردش جو ہے بہت اہم چیز سمجھی جاتی ہے, وہ اس پہ بڑی ان کے یہاں بڑے اس کے مطالعہ ہے اور بہت کام کرتے ہیں, تو یہ ایک اہم بات ہے. دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ کہ دونوں جو رہنما ہیں یہ پریس کے بارے میں مشکوک ہیں, ان کو بہت اچھی رائے نہیں رکھتے پریس کے بارے میں. چین میں تو خیر پریس پہ پابندی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیال میں فاکس ٹی وی کے علاوہ باقی ساری جو فیک نیوز ہیں, یعنی مجھے پتا نہیں واٹس ایپ کے بارے میں ان کی کیا رائے, لیکن وہ باقی مین اسٹریم چینل کو تو فیک نیوز سمجھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دونوں جو رہنما یہ نیشنلسٹ قسم کے ہیں, قوم پرست لوگ ہیں جن کو اپنی قوم کی عظمت کا بڑا خیال ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کا نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ فرسٹ اور میک امریکہ رچ اگین. بالکل اسی طرح جو ہے چینی صدر کا نعرہ ہے گریٹ چائنیز ڈریم. گریٹ چائنیز ڈریم کیا تھا کہ یعنی کئی ہزار سال پہلے چینی سوچتے تھے وہ دنیا کے سب سے مضبوط قوم ہوں گے, سب سے مالدار قوم ہوں گے اور سب سے طاقتور قوم ہوں گے. تو اچھا اسی سنگ میل بھی دونوں نے طے کیا, مطلب چین نے سنگ میل طے کیا 2029 کا کہ وہ اس ڈریم کو حاصل کریں گے جب ان کے 100 سال ہو جائیں گے, جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ انوگریشن میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا 2026 جب امریکہ کے 250 سال ہوں گے, 250 سال ہوں گے. تو یعنی یہ دونوں رن میں ان معاملات کے اندر جو ہے وہ خاصی اہمیت رکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے, جو آپ جو مذاکرات کی کامیابی ناکامی کی بات کر رہے ہیں, میرا چونکہ ذاتی تجربہ رہا ہے اپنے کاروباری سلسلے میں, چینیوں کے ساتھ سب سے اہم بات ہے جو تاش کا کھیل ہوتا ہے پوکر فیس, یعنی ان کا کمالی ان کے چہرے سپاٹ ہوتے ہیں, چہرے سے کوئی تاثر نہیں ہوتا ان کا کہ یہ آپ کی بات سے متفق ہے کہ نہیں. پلس ایک اور جو سب سے اہم بات ہے کہ مذاکرے کے دوران چائنیز حضرات بہت کم بولتے ہیں, وہ سنتے بہت زیادہ ہیں, اور عام طور سے ان کو بولنے کے اب جو آپ فرما رہے ہیں جن چیزوں میں بات ہوگی دیکھیں سب سے اہم مسئلہ جو سب ہے وہ اقتصادیات ہے, کیونکہ چین گزشتہ اگر ترجیح کریں گزشتہ 20 سال سے چین کی جو ترجیح ہے وہ اقتصادی استحکام ہے, وہ اسی پر کام کر رہا ہے. پھر چین اور امریکہ کے جو مالی تعلقات ہیں واقعی بڑے سے, مطلب 580 بلین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اور کاروبار کی اہمیت یہ میں صرف ایک بتاؤں, چھوٹی سی ریاست ہے امریکہ کی ٹینیسی.
صحیح,
ٹینیسی, صرف ٹینیسی اور چین کے درمیان کاروبار کا جو حجم ہے وہ 27 بلین کا ہے. اور اس کے اندر یعنی جو تقریباً یعنی جو جی ڈی پی ہے ٹینیسی کا وہ 9.5% ڈیپینڈ کرتا ہے چین سے تجارت پر, جس میں سے چین کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں خالی 1%, اور 8.5% جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو پورا امریکہ جو ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ امریکہ
چین کے اوپر انحصار
ڈیپینڈنٹ کرتا ہے, اس حد تک کرتا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صدر کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ, ان کا جو سگنیچر پروڈکٹ کا بزنس ہے اس کے اندر تقریباً جوتے اور پرفیوم اور خواتین کی گھڑیاں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ میڈ ان چائنا ہے. بلکہ ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ٹرمپ ٹاور کا دورہ کریں تو وہاں جتنی الیکٹریکل تنصیبات ہیں, یہ جو سوئچ ہیں اور باتھ روم کے فکسچر ہیں, یہ کہ سارے کے سارے میڈ ان چائنا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ یعنی تجارت کا معاملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ صاحب کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ کر لے جس کے اندر وہ اپنے ڈریم کم ٹرو والی بات کر سکے, اس لیے کہ اتنی زیادہ امپورٹ ہوتی ہے. بلکہ یہ بھی ابھی آیا ہے تجزیہ کہ اگر یعنی جو راستہ ہے صدر صاحب کے وہ یہ ہے نا کہ اس پہ ڈیوٹی لگا دے بارڈر ٹیکس. وہ کہتے ہیں کہ 20% اگر ڈیوٹی لگا دی جائے چینی پروڈکٹ کے اوپر تو اس کے باوجود چینی جو مصنوعات ہیں وہ امریکی مصنوعات سے سستی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ٹیکس لگا بھی دیا تو اس کا نقصان ہم اور آپ کو ہوگا,
کنزیومر کو ہوگا, الٹیمیٹلی
جو ہے وہ نہیں ہوگا, اتنے زیادہ خرچ ہے. اب جو معاملہ انٹرنیشنل موضوع ہے, دو اصل میں تین بڑے اہم معاملات ہیں. ایک تو کوریا کا معاملہ ہے, شمالی کوریا کا. اچھا, شمالی کوریا کے معاملے میں یہ ہے کہ کوریا بھی کی خاص اسٹریٹجی ہے کہ ہمیشہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اخبار میں آ جائے. وہ مثلا مثال کے طور پر دیکھا ہوگا فروری میں جب جاپان کے وزیر اعظم یہاں پر تشریف لائے تو اس نے دھماکہ کیا. اب پھر جب چین کے صدر صاحب یہاں پر آ رہے ہیں تو 2 دن پہلے سے دھماکہ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ گوشمالی میں شمالی کوریا کی امریکہ کی مدد کرے, لیکن چین کا معاملہ ہے کہ وہاں بھی اس کا تجارتی مفادات ہیں. وہ تقریباً 12 بلین ڈالر کا سودا کرتا ہے کوریا سے, تو اور پھر کوریا اس کا پڑوسی بھی ہے. اور چین جو ہے وہ عسکری موو میں عام طور سے اس کو دلچسپی نہیں ہے بہت زیادہ, وہ بہت زیادہ ایکٹیو رول اس میں نہیں لینا چاہتا. اس کے بعد جو ایک اور معاملہ رہ جاتا ہے وہ ساؤتھ چائنا سی. ساؤتھ چائنا سی امریکہ کے لیے بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ دراصل بحر ہند اور بحر الکاہل میں داخل ہونے کا راستہ ہے. اب یہ مشہور جو آپ نے
سارے انٹرنیشنل ایشوز بھی رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے خاص طور پہ اس ریفرنس میں اپنا انالیسس دیا ہے. اور ہم خالد حمید فاروقی صاحب کے پاس جائیں گے. خالد صاحب, آپ ہمیں ذرا بتائیے گا, امریکہ کے اپنے جو مغربی اتحادی ہیں نیٹو, سیریا دونوں کے ساتھ, دونوں ایشوز کے اوپر کیا بنیادی اختلافات سامنے آ رہے ہیں؟ جی خالد صاحب,
بڑا جو ہے ان کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی ہے, اور اب خاص طور پر جرمنی نے جو ایک نرم رویہ رکھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے 2024 تک جو ہے, جو کہ ویلز سمٹ نیٹو کی ہوئی تھی 2014 میں, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو دفاع کا جو بجٹ ہے وہ جی ڈی پی کا گراس نیشنل پروڈکٹ کا 2% کر دیا جائے گا 2024 تک. لیکن اب جرمنی کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ایسا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہوا. یہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی جس پر کوئی اگریمنٹ نہیں تھا, اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم 37 بلین کا جو ہمارا بجٹ ہے دفاع کا, اس کو 70 بلین پہ لے جائیں. یہ تو پورا جو رشیا کا جو پورا ٹوٹل ڈیفینس بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہے. تو اب اس طرح دوسرے جو چھوٹے ملک ہیں جن کو لیڈ کر رہا ہے جرمنی یورپ میں, وہ بھی اب جو ہے وہ اس کے امبریلا کے طرح ایک طرح سے مزاحمت کی طرف جائیں گے. لیکن یورپی یونین کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت وہ برطانیہ اور امریکہ دونوں کو ایک ساتھ جو ہے اس کی اپوزیشن کر سکیں. تو 25 مئی کو جو سمٹ ہونے جا رہی ہے برسلز میں, جس میں صدر ٹرمپ تشریف لا رہے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور شام پر آپ کو پتا ہے کہ پالیسی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بالکل واضح ہو گئی تھی. انہوں نے کہہ دیا جی اسد کو ہٹانا ان کا ہدف نہیں ہے, ان کا ہدف بنیادی طور پہ داعش اور القاعدہ اور دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے. تو اس محاذ پر یورپ کو اصل میں اگر یہ اسد کو ہٹانے کی جو زیادہ اس پر زور دے رہا تھا تو ایک امریکن لائن تھی, اس پر جو ہے وہ کمپرومائز میں یورپ آ سکتا ہے. یورپ چاہتا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ ہو, اور ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ بیرونی ممالک میں مختلف مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر جو ہے وہ ڈس انگیجمنٹ ہو اور کنسنٹریٹ اپنی اسٹرینتھ اور اپنے دفاع پہ کیا جائے. تو زیادہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے دفاعی اخراجات صحیح. میں اضافے کا.
بہت شکریہ آپ کا خالد حمید فاروقی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, مسعود عبدالی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے اسپورٹس پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور پروگرام کے آخری حصے میں اسپورٹس کرکٹ اس پہ بات کریں گے. اور مصباح الحق پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن, انہوں نے کرکٹ سے باقاعدہ باضابطہ طور پہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ باور کرایا ہے کہ یہ جو 21 اپریل سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والی ہے, یہ ان کی آخری ٹیسٹ سیریز ہوگی اور وہ اس کو اچھے نوٹ پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. قذافی اسٹیڈیم میں انہوں نے کیا کہا, چند سیکنڈ گفتگو, پھر محسن حسن خان فارمر ٹیسٹ کرکٹر, فارمر چیف سلیکٹر, فارمر کوچ پاکستان کی ٹیم کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے انالیسس لیتے ہیں.
اوور آل بڑا اچھا سفر رہا ہے, اور جو بھی اچیومنٹس ہیں اس سے میں خوش ہوں. جو ٹائم گزرا پاکستان کی کرکٹ میں, جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی, جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی, اس کو بڑا انجوائے کیا, اور آئی تھنک کہ اس کرکٹ سے میں پوری طرح سیٹسفائیڈ ہوں. جو بھی میں نے کیا پیورلی میرا اپنا ڈیسیجن ہے. یہ بھی غلط ایک امپریشن ہے کہ بورڈ نے کہا ہے کہ جی لاسٹ سیریز ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی یہ سیریز کھیلنے کا کوئی وہ نہیں تھا مجھے کہ لے میں نے کھیلنی ہے. آبویسلی میں سمجھتا تھا کہ ہاں میں نے یہ سیریز کھیلنی ہے. ویسٹ انڈیز امپورٹنٹ ہمارے لیے آفٹر لوزنگ 2 سیریز, اور کبھی ہم جیتے نہیں ہیں, تو آئی تھنک اس کو واپس کانفیڈنس کو لانے کے لیے یہ سیریز کھیلنی ہے.
محسن حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. مصباح الحق کامیاب ترین کپتان پاکستان کے, 5 سال کپتانی کی, اور بڑے کرٹیکل ٹائم میں پاکستانی ٹیم کی کیپٹنسی لی, کیسے آپ دیکھیں گے ان کی کرکٹ کے لیے خدمات کو اور ٹیم کے لیے اس کروشل ٹائم پہ, خاص طور پہ یہ قیادت سنبھالنے کے بعد سے اب تک؟
جی اسد, آپ کو اور سارے آپ کے سننے والوں کو میرے سب سے پہلے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیے میں اس میں ہی کہوں گا کہ مصباح کی جو شروعات تھی, تقریباً شروعات تھی, تو وہ حالانکہ پہلے سے وہ کیپٹن بن گیا تھا, لیکن جب میں کوچ بنا تھا تو جب ہم نے انگلینڈ کا وائٹ واش بھی کیا تھا, سری لنکا کو ہم نے سیریز جیتی, پھر بنگلہ دیش جیتی, 3 لگاتار سیریز جیتی, تو آئی تھنک بڑا اچھا سٹارٹ ملا مصباح کو بھی اور پوری ٹیم کو اور آبویسلی مجھے بھی. تو وہ آئی تھنک دیٹ ریئلی ہیلپ ہم الاٹ, کہ اس نے اس کے اس کو ایک بڑا مومنٹم دیا. اور جتنا میں مصباح کو جانتا ہوں جانا ہوں کوچ بن کے, بیکاز کوچ بن کے بالکل آپ فیملی ممبر ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک بڑا سنسیئر آنےسٹی اس نے خدمت کی ہے پاکستان کی, بڑے محنت سے کھیلتا ہے ہمیشہ فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اور مشکل وقت میں جب بھی زیادہ تر اس کی بیٹنگ آتی تھی جا کے اس نے اس کو کیا. لیکن ایک بات میں اسد یہاں ضرور کہوں گا, میں اگر کوچ کیری آن کرتا تو مصباح کو میں انگلینڈ کا جو ٹور تھا جو ہوا تھا اس کے بعد جب یہ 1 آل کر کے 2 آل کر کے ڈرا ہو گئے تھے, تو وہاں میں مصباح سے ریٹائرمنٹ لے لیتا. آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم کہ اس کو ریٹائرمنٹ, یعنی کہ کتنا ہو گیا اس کا عرصہ, تقریباً 1.5 سال, 1.5 سال پہلے مصباح کو اپنی ریٹائرمنٹ دے دینی چاہیے تھی.
صحیح, لیکن اب آپ کو لگتا ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز تھوڑا سا بہت کہنا چاہیے کہ اس کا مورال بھی ڈاؤن ہے, اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی کمزور ہے, پاکستان کبھی ویسٹ انڈیز کے خلاف ویسٹ انڈیز کے اندر سیریز نہیں جیتا ہے, سو یہ ایک بڑے ہائی نوٹ پہ وہ ختم کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ ایک آپشن ہے؟
دیکھیے وہ ایسا پلیئر ہے کہ ہائی نوٹ پہ تو آپ اس کو ایک پریکٹس میچ بھی کھلا دینا تو اس میں بھی وہ اسی سنسیئرٹی یا اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ آبویسلی چاہے گا, ہر پلیئر چاہے گا کہ میں اپنا ہائی نوٹ پہ ختم کروں, لیکن میں یہاں اور بڑی گولڈن اپرچونیٹی یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی وہ جو اسٹرینتھ ہے جو, اور انہوں نے کچھ پلیئرز ہٹا بھی دیے ہیں اپنی, کوئی ڈسپلن ان کی کچھ پرابلمس ہیں ان کے کرکٹ بورڈ میں, جو 3-4 ان کے مین پلیئرز ہیں انہیں ہٹا دیے, تو ٹیم سامنے اتنی اپوزیشن اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گا سر, چاہے اپوزیشن اسٹرانگ نہ بھی ہو لیکن رنس کرنا اور آؤٹ کرنا تو ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے, بہت اچھی پرفارمنس ہوتی ہے. تو ان کو خلاف ایزی نہیں لے سکتے ہم جب تک ہم ان کو پوری طرح ہرا نہ دیں.
محسن اسلم خان صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ مصباح کی ریپلیسمنٹ کیا ہے ایز کیپٹن, آپ کہاں پہ آپ کی نظر جاتی ہے جب آپ اویلیبل ٹیلنٹ پہ آپ کی آپ نظر دوڑائیں تو؟
دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ, جب میں کوچ تھا ٹیم کے ساتھ تو یعنی کہ 2010-11 میں, اسد آپ یقین کیجیے اس وقت میں نے مصباح اور یونس کے لیے سوچ کیا تھا کہ اینی ٹائم بھی یہ کسی وقت خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس جی ہم نے بہت کھیل لیا. تو میں نے اظہر علی اور اسد شفیق کو تیار کر کے رکھا تھا کہ یہ لوگ فیوچر جا کے لیں گے, دوسرے ینگسٹر آئیں گے اظہر علی اور اسد شفیق کی جگہ لیں گے. لیکن اس کے بعد اظہر علی اور اسد شفیق کو اتنا ڈسٹرب کیا گیا, کبھی کھلا رہے ہیں کبھی نہیں کھلا رہے ہیں, کہ وہ بےچارے وہ اپنے ایک سالڈ پوزیشن بنا نہیں سکے. آج کی تاریخ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ میں کیا کوئی بھی ایک ڈیفینیٹ نام میں آپ کو نہیں دے سکتا, لیکن وہیں جا کے پیچھے مڑ کے آپ یہ کہیں گے کہ ہاں اظہر علی اور اسد شفیق دو لڑکے ایسے ہیں کہ جو ان دو لڑکوں کی مصباح کی ابھی بات ہو رہی ہے اس کی, لیکن یونس بھی اگر ہوتا ہے تو دو لڑکوں کی جگہ کور کر سکتے ہیں. لیکن جو تین چار سال برباد ہوئے آئی وڈ سے 3 to 3.5 اسد, اس میں اظہر علی اسد شفیق اتنی خوبصورتی سے گروم ہو سکتے تھے کہ مصباح یا یونس جب جاتے تو ایک ہاں ڈیفینیٹلی اس کو ٹیم مس کرتی, اس کی امپورٹینس مس کرتی, لیکن اس طرح مس نہیں کرتی کہ ٹیم خالی ہو گئی ہے. تو آج کی تاریخ میں آپ ڈیفینیٹلی کسی کے اوپر پن پوائنٹ نہیں کر سکتے.
سرفراز کیا آپ بہتر متبادل ہے تینوں فارمیٹ کے اندر, سرفراز ہی کیپٹن ہو جائیں اس گیم کا نات ہے؟
دیکھیے کیپٹن ہونا اور پلیئر ہونا ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. میں اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں تو میں اگر اس وقت اگر کوچ ہوتا تو میں چیئرمین کرکٹ بورڈ سے کہتا کہ اظہر علی کو آپ کپتان بنائے ٹیسٹ کرکٹ کا اور سرفراز کو آپ دیں ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی اور ایک دو سال کہ اس کو اور اس کو بھی گرومنگ ہو جائے ادھر اظہر علی کا ہم کو ایگزیکٹلی بیکاز اس کا ٹیسٹ ٹیمپرمنٹ زیادہ بہتر ہے. تو آئی تھنک یہاں سے اور تین تین آپ جب دیں گے نا ایک ایک پلیئر کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو اسد وہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اور دیکھیے سرفراز ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے, لیکن آپ ٹیلنٹ کے اوپر اتنا پریشر مت ڈالیں کہ وہ بےچارا کہیں اس کی ہمت ٹوٹ جائے. تو آپ اس لیے کہ آپ کو پتا یہاں میچ ہارنے سے اور بہت فرق پڑتا ہے جیتنے اور ہارنے سے, تو اس کے اوپر پریشر اس کا بانٹ دینا چاہیے تھا. اظہر علی کو ٹیسٹ کپتان بنائے تھے اور سرفراز کو ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کا.
اب سرفراز ذرا آتے ہیں ٹی ٹوینٹی پاکستان نے کیسے کھیلا, پوری سیریز ظاہر جیت گئے 3-1 سے, سرفراز کو کتنا اعتماد ملا ہوگا اور یہ اعتماد او ڈی آئی میں, چونکہ یہاں پہ بھی وہ اپنی کہنا چاہیے ڈیبو کر رہے ہیں ایز کیپٹن او ڈی آئی کے اندر, کتنا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا مزید ان کی فتوحات میں؟
اسد گیونگ دا ڈیول دا ڈیو کہ بالکل 3-1 ہم جیتے ہیں, لیکن میں نے آپ اگر نے آپ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ
جی فالو کریں
تیسرے میچ میں پریشر پڑا تھا جو ہم میچ ہار گئے. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب سامنے والی ٹیم کے اوپر سے پریشر پڑتا ہے تو اس وقت سرفراز کی کیپٹنسی اور سارا کچھ یہ کس طرح وہ سارا کچھ ڈکٹیٹ کرتا ہے. ادروائز تو ماشاء اللہ از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب, ٹیلنٹڈ ہے, کانفیڈنٹ ہے, اور اس میں ایک مجھے اچھی چیز نظر آتی ہے کہ اس کے اندر ویریشن بہت ہیں, وہ ایک چیز کے اوپر
ٹرائی کرتا ہے مختلف چیزیں
کپتان کی نشانی.
تو محسن صاحب اب یہ بتائیں کہ خاص طور پہ یہ جو نیا ٹیلنٹ بھی شامل ہوا ہے ٹی ٹوینٹی میں, پھر کچھ لڑکے جو ہیں وہ انہوں نے او ڈی آئی میں بھی جگہ بنائی ہے, ان سے کیا توقع رکھی جائے, ان کو کتنا موقع مل سکتا ہے اور یہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟
میں اس پہ یہ کہوں گا, دیکھیے بابر اعظم اور یہ عماد وسیم
جم
یہ دو لڑکے مجھے بہت ٹیلنٹڈ لگے. اسد اگر ان کے اوپر سیریسلی وہ کیا جائے, کانسنٹریٹ کیا جائے کہ بھائی ان کو ہم نے آگے جا کے ابھی اسٹار میں اسٹار بنانا ہے, تو آپ ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو آپ ان کی جگہ اسٹیبلش کریں. اظہر علی اسد شفیق سینیورٹی میں اب آ جاتے ہیں اگر جب جاتے ہیں خاص طور پہ, تو عماد وسیم اور بابر اعظم
حسن اور شاداب کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اس کے لیے
حسن علی اور شاداب,
حسن علی اچھا ہے, حسن علی امپروو کر رہا ہے ہر میچ میں, اس میں ایک چیز بیٹھی نظر آتی ہے, زیادہ ڈٹرمنیشن نظر آتی ہے, وہ ٹیلنٹڈ ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے اور ہر کنڈیشن میں بولنگ کرتا ہے. سب سے اچھی اس میں کیا بات ہے, وہ سوئنگ بھی کرتا ہے اور گیند کو سیم کرتا ہے, وہ تو دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا نام آپ نے کون لیا تھا؟
شاداب لیگ اسپنر.
شاداب ہاں شاداب ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, اس میں واقعی پوٹینشیل ہے, اور یہاں یہ مجھے خوشی ہوئی انہوں نے کہ انہوں نے یاسر شاہ کو بھی لیا ہے ٹیم نے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, چلائیں اپنے ساتھ
اور یہ وکٹ شاید دونوں اسپنرز کو بہت مدد بھی کریں. بہت شکریہ محسن حسن خان صاحب, پروگرام کا ہمارے وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی عنایت, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروڈیوسر تھے اسفر امام اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے راب مکلین. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.